أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام: ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لطبعونا. یہ حدیث بار بار آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک پیش کی جاتی رہے کہ جب تک اس حدیث کا مقصد حاصل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا آئمہ کے کلام سے اور آئمہ کے کلام کے حسن سے، معصومین کے کلام کے حسن سے آشنا ہو جائے، کہ جس کے نتیجے میں ان کی اتباع کر سکے. جو بحث شروع کی گئی تھی اس صبح کے وقت کے جو قرآن تھا، اس میں معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں زندگی کیا ہے اور زندگی کو کس طرح جینا ہے. کتاب بھی آپ کے سامنے جو ریسورس کے طور پر رکھی گئی تھی، وہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کی کتاب مفاتیح الحیات ہے، جس میں حیات یعنی زندگی، زندگی کی کنجیاں، زندگی کی کی آف لائف جسے آپ کہیں. ایک ہے کتاب جو مفاتیح الجنان ہے، یعنی جنت کی کنجیاں. اب جنت کی کنجیاں اس وقت انسان کو حاصل ہوں گی جب زندگی کی کنجیاں اسے ملی ہوئیں، زندگی میں انسان کو کیا امور انجام دینے. لہٰذا اس کتاب میں جو زیادہ اصلی بحث ہے وہ یہ کہ انسان کو کس طرح زندگی کرنی، خود اپنے ساتھ اسے کیا کرنا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، غیروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس نیچر میں، انوائرمنٹ میں، حتیٰ حیوانوں کے ساتھ، یہ تمام امور میں، یعنی زندگی کے ہر پہلو کے میں جو آئمہ علیہ السلام سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات نقل کی گئی ہیں، ان روایات کو ہم مختصر طور پر، چونکہ طے یہ ہے کہ گفتگو بہت ہی مختصر ہو، اسے یہاں پر دیکھا جا رہا ہے. پہلے جو گفتگو تھی اس میں جو بحثیں ہو چکی تھیں کہ انسان خود، چونکہ یہ بتایا گیا تھا پہلے کہ یہاں پر انسان کا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، اس کی بحث یہاں پر نہیں کی گئی ہے، چونکہ وہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، دعاؤں کی شکل میں، اعمال کی شکل میں، کہ انسان اللہ کے ساتھ جو ہے کس طرح پیش آئے، یعنی اللہ کے ساتھ اس کی زندگی جو ہے کس طرح گزر رہی ہے اور کس طرح تعامل کرے. لہذا یہاں جو اصلی بحث ہے وہ اس کے بعد کی بحث ہے. خود مثلا اپنے ساتھ انسان، اپنے ساتھ کے لیے جو مسائل تھے جو پیش کیے گئے اس کے پہلے، مثلا علم کا مسئلہ تھا، انسان علم کے لیے، جو انسان کا علم کا انسان کے اپنی ذات سے تعلق ہے اور اس سے جو متعلق امور تھے، یا جو ہے کوشش، کار و کوشش، محنت، کہ انسان کس طرح زندگی گزارنے کے لیے کس طرح کوشش کرے، کس طرح محنت کرے، کس طرح اپنے امور کو انجام دے تاکہ ایک کامیاب اور عزت دار انسان کے طور پر اس دنیا میں زندگی گزار سکے، یا اپنے جسم سے متعلق انسان کی جو مشکلات ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے ایک سالم اور کامل اور مفید جسم رکھتا ہو، یعنی اس کا اگر جسم مریض ہے تو کن چیزوں سے مریض ہوتا ہے، کن چیزوں سے اس کا علاج ہوتا ہے، اس مرضوں کے علاج کا طریقہ کیا ہے، اور کیا کس طریقے سے انسان کو ایک سالم جسم اپنا رکھنا چاہیے، جس کے بارے میں متعدد جو روایات ہیں آپ کی خدمت میں پہلے جو بحث کا سلسلہ تھا اس میں پیش کی گئی تھیں. اور ابھی جو گفتگو کرنا ہے، البتہ سلامتی میں جو ہے جسم کے ساتھ ساتھ عقل و شعور و قلب، ان سب کی سلامتی کی بات ہوئی تھی جو پچھلے گفتگو میں تھی. ابھی جو گفتگو کرنی ہے ابھی انسان سے اپنے ہی سے متعلق اس میں ہے. یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، ابھی جو بحث تھی کہ جو آگے بڑھنا تھی، اور یہ بہرحال فاصلے کے بعد یہ بحث شروع ہوتی ہے، یہ مجبوری ہے، ورنہ یہ ایسی کتاب تھی کہ خود میری آرزو یہ تھی کہ ایک ساتھ پوری یہ بحث ہو جائے، لیکن یہ شاید اتنی آسانی سے ممکن نہ ہو سکے، یا اگر جو ہے ممکن ہے کہ قم میں اگر یہ سلسلہ جاری ہو سکے تو شاید کیا جا سکے. ابھی جو بحث ہے خود انسان سے اپنے سے متعلق، جو چیز انسان کے لیے لازم ہے اور جس کے اعتبار سے انسان کی زندگی ایک اچھی زندگی میں تبدیل ہو سکتی ہے، وہ ہے کھانا پینا. انسان کھانا پینا انسان کا اپنی ذات کے لیے ہے. ائمہ علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں کھانے پینا کی یہاں پہ جو ہیڈنگ ڈالی گئی ہے خوردن و آشامیدن، کھانے پینے کا اہتمام کس طرح کرنا چاہیے، کیا چیزیں اس کے لیے مناسب ہیں کیا چیزیں مناسب نہیں ہیں، اس کی بحث یہاں پر ہے. ابتدا میں ایک روایت ہے جس میں امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی روایت نقل کی ہے، اور وہ بھی روایت جو ہے امام چھٹے امام نقل کر رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین یہ فرمایا کرتے تھے، یعنی بار بار فرمایا کرتے تھے، نہ کہ ایک مرتبہ، کہ کان امیر المومنین صلی علیہ السلام یقول لا تزال هذه الامۃ بخیر ما لم يلبسوا لباس العجم، اس امت سے خیر زائل نہیں ہوگا، خیر ہمیشہ اس وقت تک اس امت پر خیر باقی رہے گا جب تک کہ وہ دوسروں کی پیروی کرنا نہ شروع کر دیں، دوسری قوموں کی. یہاں پہ عجم کا ذکر ہے، مراد یعنی یہ کہ غیر، جب تک کہ وہ غیر کا لباس نہ پہننا شروع کر دے، غیر کا انداز اپنانا نہ شروع کر دے. وَيَطْعَمُوا أَطْعِمَةَ الْعَجَمِ، اور کھانے پینے میں، یوں تو ہمارے ہاں اسلامی تعلیمات بھی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا غنی، یعنی غنی کلچر کے لحاظ سے، اتنا کلچر کے لحاظ سے قوی بنا کر رکھیں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی عمل میں دوسروں کی شباہت اختیار نہ کریں، دوسروں کا انداز نہ اپنائیں، بلکہ اپنے انداز کو اتنا بہتر اور کامل اور پسندیدہ رکھیں کہ دوسرے ہمارے انداز کو اپنائیں، نہ کہ ہم دوسروں کے انداز کو اپنانا شروع کریں زندگی کے کسی بھی مسئلے میں. یہاں پر حتیٰ لباس پہننے میں، حتیٰ کھانے پینے میں، کھانے پینے کے جو انداز ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اگر آپ جو ہے دوسروں کا انداز اپنانا شروع کریں، مثلا ابھی ساؤتھ کوریا اور چین والوں کو اگر کھانا کھانا شروع کر دیں تو بہت مشکل ہو جائے گی، یعنی جو چیزیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، یا دنیا میں اور جو چیزیں کھائی جاتی ہیں جو کبھی شاید آپ تصور بھی نہ کرتے ہیں. مثلا بعض ملکوں کی ایک اہم ڈش جو ہے وہ کروکوڈائل کا گوشت ہوتا ہے، جس کو مثلا ہندوستان میں شاید اس کا تصور نہ کر، بعض میں نے خود دیکھا ہے بعض ملکوں میں بہت بڑے بڑے فارم، بہت بڑا فارم کہ جہاں پہ کروکوڈائل پالا جاتا ہے بہت بڑے پیمانے پر. کیوں کہا؟ یہاں سے یہ افریقہ کا ملک ہے، یہاں سے یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے مثلا امریکہ کی طرف، کیونکہ وہاں کی یہ اہم ڈش اور شاید سب سے مہنگی ڈش ہوتی ہے جو یہ کھا. خوب، البتہ یہ چیز جو ہے آپ کے لیے محسوس ہے، یہ چیز نہیں اپنا، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا اور جا کر اپنانا شروع کرتے دوسروں سے. ضروری نہیں ہے کہ ہم آ کر دوسروں کے انداز کی زندگی گزاریں، دوسروں کے انداز کے لباس پہنیں، دوسروں کے انداز کی غذائیں کھائیں، بلکہ ہمارے پاس خود پورا ایک اہم نظام موجود ہے، کھانے پینے کے حتیٰ نظام موجود ہے، اس کے مطابق انسان زندگی گزارے. امام فرماتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ خیر پر ہمیشہ باقی رہے گی جب تک کہ دوسروں کے انداز نہ اپنائیں، حتیٰ کھانے پینے میں، حتیٰ لباس میں. فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ، اگر ایسا کیا یعنی دوسروں کا انداز اپنایا تو اللہ جو ہے ان کے اوپر ذلت کو لکھ دے گا، زندگی ذلیلانہ زندگی ہو جائے گی. یہ المحاسن صفحہ نمبر 410 پہ حدیث ہے امام علیہ السلام سے. پھر اسی کھانے کے بارے میں فرمایا کہ روایت میں آیا ہے کہ ایک سلسلہ حدیث ہے ہمارے پاس جس کو حدیث معراج کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی معراج میں اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلیم فرمائی ہوئی، یعنی خاص تعلیم، اس میں ایک یہ ہے کہ یا احمد، مخاطب رسول اللہ کو، اے احمد یعنی اے رسول اللہ، فَإِذَا أُثِيبَ مَطْعَمُكَ وَمَشْرَبُكَ فَأَنْتَ فِي حِفْظِي وَكَنَفِي، اگر تمہارا کھانا پینا یہ پاکیزہ رہا، جو کھانے پینے میں سب سے پہلا جو چیپٹر آتا ہے وہ ہے پاک کھانا، پاکیزہ کھانا، گوارا جو ہو انسان کے وجود کے لیے، انسان کے جسم کے لیے، انسان کے جسم کے لیے، انسان کی روح کے لیے. یہ نہ ہو کہ جسم کو تو فائدے پہنچا رہے ہوں لیکن روح کو اسی وقت میں نقصان پہنچا رہے ہوں. جسم کی تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اسی وقت روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ اگر تمہارا کھانا پینا، رسول اللہ کو مخاطب کر کے، اگر تمہارا کھانا پینا، مطعمک و مشربک، یہ طیب رہا اور پاکیزہ رہا تو تم ہمارے حفظ و امان میں ہو۔ یعنی یہ سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جب تک یہ چیز ہے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت اور ایک قلعہ جو ہے محفوظ ہوتا ہے، جو انسان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ چونکہ بہر کھانے پینے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، بہت ساری تباہیاں، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری جسمانی مشکلات، بہت ساری روحانی مشکلات انسان کے اوپر آتی ہیں اسی کھانے پینے کے ناسالم اور غیر طیب ہونے کی بنیاد پر۔ قرآن کہتا ہے کھانے پینے سے روکا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کلو من الطیبات ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ بھی تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جتنی بھی پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ اپنے اوپر سختی کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے بعض لوگوں سے، بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے اپنے اوپر سختی کی تھی، میں نے نہیں کیا تھا کہ یہ چیز نہیں کھائیں گے، یہ چیز نہیں کھائیں گے، نہیں، جو کچھ بھی طیبات ہم نے عطا کیا ہے، جو پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں، جائز چیزیں عطا کی ہیں، انسان جتنا اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ کھائے تاکہ اس کا جسم سالم و محفوظ رہے۔ دوسری روایت میں، خود یہ روایت بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ فرمایا، یہی غذائے حلال کے سلسلے میں، کہ فرمایا من اکل الحلال قام على راسه ملک یستغفر له حتی یفرغ من اکلہ۔ اگر کوئی انسان اہتمام کرتا ہے پاکیزہ کھانے کے لیے اور حلال کھانے کے لیے تو فرشتہ اس کے سر کے اوپر قائم ہوتا ہے اور وہ اس وقت تک کہ جب تک وہ پاکیزہ کھانا کھا رہا ہے اس کے لیے استغفار کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، کھانا کھانا جو ایک مادی چیز ہے اس میں بھی انسان یہ پہلو تلاش کر سکتا ہے کہ حتیٰ باعث فرشتوں کے استغفار کا باعث بن رہا ہو کہ اس نے جو ہے اہتمام کیا ہے حلال کھانے کے لیے، جس کی بنیاد پر فرشتے آ کر اس کے لیے۔ خوب، حلال غذا کے بعد دوسرا جو اسی باب میں چیپٹر ہے وہ ہے صاف ستھرا۔ ایک ہے حلال ہونا، ایک ہے صاف ہونا، ایک ہے پاکیزگی حلال ہونے کے اعتبار سے، ایک ہے پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی، صاف ہو، گندگی نہیں ہو۔ غلیظ اور گندی غذائیں انسان کے اوپر برا اثر ڈالتی ہیں، انسان میں جو جراثیم، جو مائکروب، جو دوسری بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کی مشکلات، مختلف طرح کی بیماریاں لا کر ڈالتے ہیں۔ لہذا ایک اہتمام جو انسان کو کرنا چاہیے، اور دن جس کے دین میں کافی تاکید، میں ساری روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ یہ طے نہیں کہ میں ساری روایت پڑھوں، ورنہ بات تھوڑا لمبی ہو جائے گی۔ بعض روایتیں ایک ایک پڑھ کے یا دو پڑھ کے جلدی ہم آگے بڑھ جائیں گے کسی ایک چیپٹر پر۔ جس میں تاکید زیادہ کی گئی وہ یہ کہ انسان جو ہے کھانے کو، جو بھی چیز کھا رہا ہو، وہ صاف و ستھری ہو، دھلے، صاف کرے، طرح طرح کی جو اس کی گندگیاں ہیں اس کو دور کرے تاکہ پھر وہ مریض نہ ہو اور سالم رہے۔ یہ روایت ذات رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کی، الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الهم ويصحح البصر۔ ایک تاکید یہ ہے کہ جو چیز کھا رہے ہیں وہ صاف پاک ہو، ایک دوسرے تاکید یہ ہے کہ ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو یہ ہاتھ صاف ہو۔ ہاتھ، اس کے لیے متعدد روایتیں، یعنی ہاتھ کو کبھی کہ خود ہاتھ دھلنے کے لیے روایتیں ہیں، اور بعض روایتوں میں کہتا ہے ہاتھ دھلنے کے ساتھ مثلا وضو کرے انسان، جو وضو میں ایک دوسری پاکیزگی آ جاتی ہے۔ حالت وضو میں رہنا، یعنی اگر کسی بھی وقت کے لیے انسان وضو کر رہے، ایک مرتبہ جا رہا ہے اور اس کے لیے فرصت موجود ہے اور وضو کر سکتا ہے، تو اس وضو کے انسان کے اوپر ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے جو ہوتا ہی ہے، باطنی اعتبار سے بھی انسان پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ لہذا بعض جگہوں پہ کہا گیا کہ غسل الیدین، یہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، غسل الیدین قبل الطعام و بعدہ زیادۃ فی الرزق۔ انسان کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اگر ہاتھ کو دھلتا ہے تو اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب رزق سے مراد خوب ظاہری رزق بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا رزق بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کا عقل و شعور، یا انسان خود بیمار نہیں ہوتا، مریض نہیں ہوتا، یہ خود جو ہے ایک رزق، ایک طرح کا رزق ہے، یعنی سلامتی ایک رزق ہے۔ یا رسول اللہ نے جو فرمایا تھا حدیث میں، وہ فرمایا تھا کہ اصل وضو، کھانے سے پہلے وضو کرنا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ فقر دور ہوتا ہے، یعنی فقیری دور ہوتی ہے، غربت دور ہوتی ہے، اور غم جو ہے دور ہوتا ہے اور بصارت انسان کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے. اگر انسان وضو کر رہا ہے, وضو کا ظاہری فائدہ یہ ہے کہ انسان کی بصارت جو ہے وہ تیز ہوتی ہے, بہت جلدی اس کو آنکھوں کی مشکلات پیدا نہیں ہوتی. ایک فائدہ وضو کا یہ ہوتا ہے. ایک روایت میں اور ہے وضو کے لیے کہ الوضو قبل الطعام وبعده یزیدان فی الرزق, کہ جس طریقے سے ہاتھ کا دھلنا اسی طریقے سے وضو کرنا جو ہے یہ رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے. کہ یہ الگ بحث ہے, اس بحث کو ہم یہاں پہ زیادہ نہیں کریں گے, کہ تاکید کی جاتی ہے کہ انسان جہاں تک جتنا ہو سکے ممکن فقط یہ نہیں کہ صرف نماز کے لیے وضو کرے نہ, اگر اور بھی کبھی گیا ہے ہاتھ پیر دھلنے کے لیے تو بغیر صرف ہاتھ پیر دھلنے کے بجائے اگر وضو کر لے تو وہ اس کا ایک بہتر اثر انسان کے اوپر. تو بعض لوگ ہیں ہمارے یہاں مثلاً جیسے قم میں ہوا کرتے ہیں علماء کے درمیان میں, وہ کہ وہ تاکید ان کی ہوتی ہے اور خود اپنی زندگی میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں. خوب ہم یہ آپ سے نہیں کہتے نہ ہم, چونکہ وہی چیز کہنا چاہیے کہ جو جس پہ انسان خود پابند ہو, لیکن خوب اتنا کہا جا سکتا ہے انسان کوشش کرے کہ خاص کر جب درس کا وقت ہوتا ہے صبح جب نکلتے ہیں تو شام تک ظہر تک جو کہ مختلف کتابوں سے رابطہ ہوتا ہے, کتابوں میں ائمہ کے نام ہوتے ہیں, رسول اللہ کا نام ہوتا ہے, اللہ کا نام ہوتا ہے, قرآن کی آیت ہوتی ہے, اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ قرآن کی آیت کو, اللہ کے نام کو, رسول اللہ کے نام کو, ائمہ کے نام کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا. لہٰذا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے, چونکہ بہرحال دینی کتابیں پڑھ رہا ہوتا. لیکن اگر یہ نہ بھی کرنا ہو تو انسان ایک کام یہ انجام دے سکتا ہے کہ اپنے آپ کو جب بھی ایک فرصت ہو اور کر سکے تو وضو کی حالت میں اپنے آپ کو لے آئے. وضو کی حالت کے انسان کے جسم پر جو ظاہری اثر بتایا کہ بصارت محفوظ رہتی ہے اور روح پر بھی ایک اچھا اور مفید اثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. دھلنے کے سلسلے میں ایک اور روایت کی کہ آخری روایت یہ پڑھیں کہ وکانہ اذا اکل وکانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل الخبز, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اذا اکل الخبز واللحم, خاص کر جب بھی رسول اللہ روٹی اور گوشت کھاتے تھے, کہ یہ زیادہ پیش نہیں آتا تھا چونکہ بعض غذائیں جو ہوتی تھی صرف خرمہ ہوا کرتا تھا, یہی رطب, یہ مدینہ کی ایک محبوب غذا تھی, مدینہ میں ہوتا بھی بہت تھا, بہت سالم غذا ہے, بہت ہی مفید غذا ہے اور ایک کامل غذا ہے. کچھ غذا ہیں جو کامل ہیں, پوری تمام ضرورتوں کو پورا کر, جیسے دودھ جو ہے وہ ایک کامل غذا ہے, دودھ انسان پیتا ہے تو اس کے اندر پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی, تقریباً ساری چیزیں جو ہے فراہم ہو جاتی ہیں. بچہ جو ہے صرف ماں کا 6 مہینے دودھ پیتا ہے, اسے کسی بھی چیز کی اور ضرورت نہیں رہتی. اسی طریقے سے خرما یا یہ کھجور جو ہے یہ کامل غذاؤں میں سے شمار ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی رسول اللہ اگر ایسا اتفاق ہوتا تھا, گوشت کھانا ہوتا تھا, تو فرماتے ہیں کہ اذا اکل الخبز واللحم خاصتاً غسل یدہ غسلاً جیدہ, اس وقت جو ہاتھ کو صرف معمولی طور پر نہیں بہت ہی اچھی جید یعنی بہت ہی اچھی طریقے سے دھلتے تھے. بہت اچھی طرح دھلنا یعنی کہ اس زمانے میں اس طرح کے صابن وغیرہ نہیں تھے, لیکن دوسری چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے ذریعے سے چکنائی اس کی دور ہو سکے اور اس جو بھی گندگی ہاتھ میں لگی یعنی جو بھی اس کا اثر ہے وہ دور ہو سکے, اچھی طریقے سے دھلتے تھے. ثم مسح بفضل الماء الذي في يده وجهه, پھر اپنے اچھی طرح دھل لینے کے بعد ہاتھ میں جو تری ہوتی تھی, ہاتھ میں جو نمی ہوتی تھی, اس سے چہرے کو بھی اپنے مسح کرتے تھے, کہ وہ خود چہرے پر پانی ڈالنے کا بار بار یہ وضو کی ایک تاکید اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ البتہ اصل اس کا مقصد روحانی ہے لیکن ظاہری اثر بھی ہوتا ہے, چہرے میں رونق آتی ہے, چہرہ آبرو جو ہوتا ہے, کہتے آبرو یعنی چہرے کا پانی, بعض لوگ کہتے ہیں انسان خوبصورت ہے لیکن اس کے چہرے پر پانی نہیں ہے, رونق نہیں ہے. خوب وضو سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چہرے پر انسان کے رونق ہوتی ہے اور حتیٰ پانی ڈالنے سے بھی یہ رونق ہوتی ہے. ایک اور اہتمام جو کھانے پینے میں کیا جاتا ہے جس کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے, وہ بسم اللہ کہنا ہے, جو کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. یعنی ابھی انسان بھوکا انسان فوراً کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے اور بھول جاتا ہے یہ کھانا آیا کہاں سے ہے, یہ نعمت اللہ عطا کس نے کی ہے, یہ روزانہ بدل بدل کر نعمتیں ہمیں کہاں سے مل رہی ہیں. لہذا اس کا احساس رکھنے کے لیے ہمیشہ اور اپنے اس کھانے کو بھی عبادت میں تبدیل کرنے کے لیے اور اپنے اس مادی عمل میں روحانیت کا پہلو پیدا کرنے کے لیے مؤکد یہ تاکید کی جاتی ہے کہ انسان بسم اللہ کہہ رہا ہو، بسم اللہ سے شروع کرے گا. البتہ ہر عمل کے لیے ہے کہ جس کے بارے میں کبھی شاید گفتگو ہو چکی ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فقال یا رسول اللہ، سوال کس نے کیا، سا رجل رسول اللہ، کوئی شخص آیا رسول اللہ کے پاس، فقال یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، میں کھاتا ہوں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، کھاتا جاتا ہوں اور پیٹ بھرنے کا احساس نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ لعلکم تفترقون عن طعامکم فاجتمعوا علیہ، تم شاید الگ الگ جا کر کھاتے ہو، کھانے پر اکٹھا ہو کے کھایا کرو. یہ خود دیکھیے محبوب عمل ہے کہ یہ مثلا گھر والے فیملی کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں، اس کا بہت زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر. کہ جب سب لوگ، یہ نہیں کہ کوئی 10 بجے رات میں آ کے کھا رہا ہے، کوئی 12 بجے رات میں آ کے کھا رہا ہے، کوئی شام میں کھا گیا اور کھا کے جا کے سو گیا، کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے کوئی. یہ مشکلات زندگی میں، بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور اگر اجتماع کے ساتھ مل جل کر سب ساتھ میں فیملی کے لوگ مل کر کھانا کھائیں تو اس کا بہت ہی اچھا اثر ہوتا ہے محبت میں اور فیملی کو جڑے رہنے میں. یہی تھوڑی دیر ساتھ میں مل کر بیٹھنا ایک نہایت ہی اچھا اثر ہوتا ہے. یہ مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شاید تم لوگ جو ہے ایسا کرتے ہو کہ اجتماع کے ساتھ نہیں کھاتے، لہذا مل کے کھاؤ. وذکروا اسم اللہ یبارک لکم فیہ، اور اللہ کا نام لو، اللہ کے نام کے ساتھ پکاؤ کہ اللہ اس میں برکت عطا کرتا ہے. یعنی جمع ہو کے کھانے میں، یعنی کہ کوئی معجزے کے طور پر برکت آتی ہے نہ، یہ خود اس کا اثر ہے، کھانے کا اثر ہوتا ہے. انسان جو ہے مل جل کے کھا رہے ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ اتنا زیادہ نہ کھائے. اور دوسرا جو اثرات ہوتے ہیں برکت کے، دوسرے اثرات جو انسان کی زندگی پہ پڑتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، ایک اچھے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اس حد تک ابھی سے طے ہے کہ ہم روایات کو بہت زیادہ کھولیں نہیں، بلکہ صرف ترجمہ پڑھیں. انشاءاللہ اس پر آپ مزید جو ہے آپ غور کریں گے. دوسری روایت میں ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ اذا شربت سمیت واذا فرغت حمدت اللہ، کہ جب بھی تم، یہ روایت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ جب بھی تم پانی پیو، تو حتی پانی پینے میں، صرف کھانے میں نہیں، دسترخوان میں، جب بھی تم پانی پیو تو اللہ کا نام لو. سمیتا، اس میں خدا لے آؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے. وَإِذَا فَرَغْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ، اور جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی حمد کرو کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے. کہ البتہ ہمارے ہاں ایک اور بھی جو ہے ادب ہے پانی پینے کا، جب انسان پانی پیے تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو یاد کرے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کی کہ اس میں بھی بہت سارے راز ہیں. یعنی مسلسل کربلا یا حسین امام حسین علیہ السلام کا ذکر وہ نہیں ہے، نام وہ نہیں کہ جو کبھی کبھی یاد کیا جائے. اور یہ تاکید بھی ہے، یہ خود امام کی طرف سے کلمہ ہے کہ جب بھی پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. یہ وصیت کی تھی شام غریبہ میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے، امام کی بیٹی، کہ میرے شیعوں سے یہ کہنا کہ پانی پئیں تو ہمیں یاد کریں. تو خود یہ ایک اچھا اہتمام ہے کہ مسلسل انسان رابطے میں رہے اور امام سلام اللہ علیہ کو یاد کرتا رہے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی انسان بھول گیا ہے، یعنی شروع میں بھول گیا ہوتا ہے کبھی حافظہ انسان کا، اگر شروع میں بھول گیا ہے تو رویہ روایت یہ کہ انا من نسی ان یسمی علی کل لون فلیقل بسم اللہ علی اولہ و آخرہ. اگر کوئی بھول گیا تو یہ جملہ کا ہے، بسم اللہ علی اولہ و آخرہ. اگر یہ عربی جملہ یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں کہہ سکتے، یعنی کیا، یعنی بسم اللہ، اللہ کا نام شروع سے بھی آخر تک، کہ اگر بیچ میں کبھی یاد آیا ہے تو یہ ایک اہتمام کرے انسان. اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ الطائم الشاکر له من الاجر کاجر الصائم المحتسب، وہ انسان کی جو کھانا کھا رہا ہو اور کھانے کے ساتھ شکر کر رہا ہو، یہ شکر نہیں ہے، یہ الحمدللہ کہنا. البتہ فقط زبان سے نہیں کہہ رہا، واقعاً اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس پر حمد کر رہا ہو، تو اگر یہ کام انسان کر رہا ہے تو اس کا یہ کھانا کھانا یہ روزے دار کے روزے کے برابر ہے۔ روزہ یعنی بھوکا رہنا، ابھی ماہ رمضان چل رہا ہے، روزہ یعنی بھوکے بھوکی حالت میں رہنا، اس انسان کا یہ کھانا کھانا بھی اس کے کھانے کو روزے دار کے عمل کے برابر کر دے گا، اس کا یہ کھانا کھانا۔ اور کچھ آداب اور ہیں، اب میرے خیال سے وقت نہیں رہ گیا ہے، ایک دو روایتیں پڑھ کر پھر چند روایتیں جو باقی رہ جاتی ہیں وہ کھانے پینے کے سلسلے میں بعد میں پڑھیں گے۔ فرمائے کہ لا تاکل وانت تمشی الا ان تستر الى ذلک، چلتے ہوئے کھانا نہیں کھاؤ، حالت حرکت میں لا تاکل وانت تمشی، تم چل رہے ہو اور کھانا اس حالت میں نہیں کھاؤ، مگر یہ کہ مجبور ہو کہیں پر، اب ایک انسان واقعا کہیں جلدی میں ہے، کہیں پہنچنا ہے اور کوئی اور مسئلہ ہے، تو فرمایا جب تک مضطر نہ ہو تب تک کوشش کرو کہ حالت حرکت میں جو ہے کھانا نہ کھاؤ، کہ اس کے نقصانات ہیں، خود جسمانی اعتبار سے میڈیکل لحاظ سے بھی اس کے نقصانات ہیں۔ کہ فرمایا کہ رسول اللہ نے حتیٰ کھڑے ہو کر، فرمایا کہ نہا رسول اللہ ان یشرب قائما، رسول اللہ نے منع کیا کہ انسان کھڑے ہو کر کھانا کھائے، ابھی یہ کلچر آیا ہوا ہے اور انسان جو ہے اگر اس فیشن میں، مشکلات بھی کبھی ہوتی ہیں، جگہوں کی مشکلات ہوتی ہیں، والنٹیئرس کی مشکلات ہوتی ہیں، کھلانے پلانے والوں کی مشکلات ہوتی ہیں، پھر بھی وہاں پر انسان اہتمام کرے، اگر یہی کیا ہے بوفا سسٹم کہتے ہیں، اگر یہی سسٹم ہے تو وہاں پر یہ اہتمام کرے کہ لوگوں کے بیٹھنے کا ایک جگہ انتظام ہو، ٹھیک ہے اگر لوگ اگر والنٹیئرس موجود نہیں ہیں، کھلانے والے موجود نہیں ہیں، خود ہی لے کے نکال کے کھا رہا ہو، لیکن ایک جگہ سائڈ میں بیٹھنے کا انتظام ہو تاکہ انسان اپنا کھانا نکال کر آئے اور کہیں بیٹھ کر کھائے، چونکہ کھڑے ہو کے کھانا ایک اچھے آداب میں سے نہیں ہے اور منع کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور منع کیا گیا حتیٰ بازار میں، الاکل فی السوق دناعۃن، بازار میں جا کر کھانا کھانا یہ پستی کی علامت ہے، پستی ہے کہ انسان جو جا کر کہیں روڈ پہ کھڑا ہو کے کھا رہا ہو، کہیں دکان کے سامنے کھڑا ہو کے کھا رہا ہو، کھانا کھانا جو ہے اس کا ایک مناسب طریقہ ہے، مناسب انداز ہے، اس کے لیے ایک اہتمام ہے۔ پھونک کر کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے، مگر یہ کہ انسان بہت مجبور ہو۔ گرم کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ایک نقصان کم سے کم یہ ہے کہ انسان گرم کھانا ہوتا ہے تو زیادہ کھا جاتا ہے، اور زیادہ کھانا انسان کے بہت سارے امراض کا باعث یہ ہے کہ انسان زیادہ کھا لیتا ہے، اور گرم کھانا تجربہ کرنا ہو تو کر کے دیکھیں، گرم کھانا انسان جو ہے وہ متعدد روایتیں کئی ہیں کہ انسان گرم کھانا جو بھی بعض جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، جلدی کھائیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جلدی کھائیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، نہیں ٹھنڈا ہونے دیں، ٹھنڈا ہونا اصل روایت میں یہ جملہ استعمال کیا، وعلیکم بالبارد ایاکم بالطعم الحار، پرہیز کرو گرم کھانے سے، کیوں؟ یہ روایت خود رسول اللہ سے ہے، فإنه یذهب بالبرکہ، اس سے برکت دور ہو جاتی ہے، ایک برکت یہی دور ہوتی ہے کہ انسان زیادہ کھا لے گا مریض ہونا، برکت وہ ہے جو فائدے کے باعث بنے، لیکن جو چیز نقصان کے باعث بنے وہ کیا ہوگا، ایک تو اس کی گرمی جو ہے ممکن ہے کہ نقصان پہنچا رہی ہوگا اسے جلدی جلدی گرم کھا رہا ہو، دوسرے کی وہی ایک دوسرا خطرہ جو ہے وہ زیادہ کھا لینا، وہ علیکم بالبارد، اور تمہارے اوپر بہتر ہے کہ ٹھنڈا کھانا، ٹھنڈا مطلب یہ نہیں کہ فریج میں جا کر اس کو ٹھنڈا کرے، ٹھنڈا یعنی اس زمانے کے جو ٹھنڈا جو نارمل ہوتا تھا کھانا اس کو کھائے، کہ فین نہ ہو اہن و آدم و برکتن، کس سے جو ہے برکت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الاکل علی الجنابہ، جنابت کی حالت میں کھانا کھانے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے، یعنی نجاست کی حالت میں، جنابت کی حالت میں اور انسان کھانا شروع کر دے اٹھ کر، خوب اس سے منع کیا ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ خوب، آج کے لیے اتنی پہ تمام کرتے ہیں، شاید میرے خیال سے کل جو ہے چند روایات خود کھانے پینے کے سلسلے میں، پھر کیا کھائے، ابھی تو یہ ایک طریقہ ہے، کیا کیا چیزیں کھانے کے لیے کہی گئی ہیں، اور خود دسترخوان کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں وہ، اور بعض دیگر روایتیں ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں کل پیش کی جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔